الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الامام البخاري وامام مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه الامام البيهقي رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا آمين يا رب العالمين حضرات سب سے پہلے تو میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور انجمن خدام القرآن سندھ کی طرف سے اس جامع القرآن میں پہلے جمعے کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اس مسجد کا نام جامع القرآن ہوگا. وہ مسجد جس کی اصل بنیاد اور اساس قرآن حکیم کے علم، قرآن کی حکمت، قرآن کے فہم کی نشر و اشاعت اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. یہ کام ویسے تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے اور کم و بیش ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اکثر مساجد مختلف مسلکوں سے وابستہ ہے. جہاں تک فقہی طور پر کسی ایک مسلک سے وابستگی کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان عملاً کسی ایک ہی فقہ پر عمل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر امت کو ان فقہوں کی بنیاد پر تقسیم کر دینا، یہ در حقیقت ہمارے دور زوال کا معاملہ ہے. یہ مسجد انشاءاللہ العزیز اور مسجد کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے اقامت الصلاۃ، تو اقامت الصلاۃ کے ذہن میں کے ضمن میں مسلک حنفی پر کارمند رہے گی، لیکن اس کا بنیادی مقصد مسلک حنفی کی دعوت نہیں ہے. یہاں ان اختلافی مسائل کو کبھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا. یہاں اصلاً قرآن حکیم کی طرف دعوت دی جائے گی، جیسے کہ ایک نہایت مشہور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، اس سے بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی. یہ مخرج وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ایگزٹ بڑے بڑے ہالوں میں آپ کو معلوم ہے سرخ روشنی کے ساتھ ایگزٹ کے جو ہے نشانات لگے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، کوئی اور حادثہ ہو جائے، تو یہ ہے وہ مخارج، یہ مخرج، یہ ایگزٹ، ایمرجنسی ایگزٹ، کہ کسی ایسی ہنگامی صورتحال میں فوراً لپکیے ان راستوں کی. چنانچہ جو عرب ایئر لائنز ہیں مختلف عرب ممالک کی، یا وہ ایئر لائنز جن کی سروسز ہے عرب ممالک میں کثرت کے ساتھ، وہاں ایگزٹ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے المخرج الطواری، ایگزٹ کا ترجمہ ایمرجنسی ایگزٹ یعنی ہنگامی اخراج کی جگہ. وہ لفظ ہے جو حضور نے، جو حضرت علی نے استعمال فرمایا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ بتا دیا کہ عنقریب فتنہ رونما ہوگا. آمنا و صدقنا، آپ تو الصادق المصدوق ہیں، آپ کی دی ہوئی خبر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اس پر اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے، اختلاف اور تفرقے سے بچنے کی سبیل اللہ کی کتاب ہے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے اور اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں اس کی عظمت کا جو بیان فرمایا ہے، اب یوں سمجھیے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، موضوع ہو عظمت قرآن اور بیان ہو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نور علی نور، عظیم ترین حدیث ہے یہ عظمت قرآن۔ اسی میں یہ الفاظ بھی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے احوال بھی درج ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو کیفیات ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور جو بھی کبھی اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان کا حل موجود ہے، ان کا فیصلہ موجود ہے۔ وہو ذکر الحکیم، یہی ہے ذکر حکیم، نصیحت، موعظت نہایت پختہ، نہایت مضبوط، حکمت بھری نصیحت۔ وہو الصراط المستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، جو نماز میں اللہ سے مانتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط المستقیم قرآن ہی تو ہے۔ وہو حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کے بارے میں قرآن میں حکم ہوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا، مل جل کر پکڑ لو، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے۔ تو اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہی قرآن اللہ کی رسی ہے۔ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ نئے علوم، نئی معرفت، نئی حکمت، اس کے موتی نکلتے چلے آئے۔ یہ وہ کان نہیں ہے ہیروں کی جس میں ہیرے ختم ہو جائیں، نسل بعد نسل علم و حکمت کے موتی اس سے نکالے جاتے رہیں گے، اور اس کے اندر ہیرے اور موتی علم اور حکمت کے کبھی ختم نہیں ہوں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے، تدبر کرتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، پوری پوری عمریں کھپا دیں گے، لیکن ہمیشہ محسوس کریں گے کہ ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ہمارے اندر ابھی سیری نہیں ہوئی، علم اور حکمت کی پیاس ہماری بڑھتی جا رہی ہے، طلب علم اضافہ پر ہے، ترقی پر ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آیا ہے، ترقی پہ ہے اضطراب محبت، اہل علم کا یہ جو پیاس ہے علم کی بڑھتی چلی جائے۔ یہ وہ شے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان محسوس کرے کہ بس جو لینا تھا لے لیا، جو اشتہا تھی میری پوری ہو گئی، بلکہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یہ دعا خود اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا پہلے سوچ لیجئے کہ آپ کے علم کا کیا عالم ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، لیکن آپ سے بھی کہا جا رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ بھی اپنے رب سے دعا کرتے رہا کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر۔ علم وہ شے نہیں ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت ہو، حکمت وہ سمندر نہیں ہے کہ جس کی کوئی تہہ ہو، اور قرآن حکیم علم و حکمت کا سب سے بڑا مقصد، لہذا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لا يسمع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن طاری نہیں ہوگا، اس پر کوئی بوسیدگی کا تاثر جو ہے اس پر نہیں آئے گا. آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں, بسا اوقات دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, دوسری مرتبہ پڑھ لی تو اب کیا کرنا ہے, اور تیسری مرتبہ پڑھتا, تیسری مرتبہ پڑھ لی معلوم ہوا کہ اب تو آخری شیری ہو گئی. فرمایا نہیں, اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے لوگ, پڑھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اس کی رانائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کی کشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی, یہ ہمیشہ نئی محسوس ہوگی. بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور کے افق علم پر آفتاب و خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگا. جیسے ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز کا ایک سورج ہے. کل یوم ہوا فی شان, اللہ تعالی کی شان یہ ہے, اس کا کلام ہے, یہ کیسے بوسیدہ ہو جائے گا, یہ کیسے پرانا ہو جائے گا, اس پر کبھی پرانا پن اور بوسیدگی تاری نہیں. اس حدیث کے جو آخری جملے ہیں وہ بھی سن لیجئے, طویل حدیث ہے, درمیان کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں. ایک چار ورقہ ہماری طرف سے تقسیم ہوا تھا جلسہ استقبال رمضان جو ہم نے شعبان کی 29ویں شب کو یہیں اوپر منعقد کیا تھا, اس میں یہ پوری حدیث موجود ہے. آخری چار جملے جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے, فرمایا من قال بہی صدقہ, جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہی اجرا, جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں. ومن حکم بہی عدلا, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف. اور آخری جملہ ہے ومن دعا الیہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم, جس نے اس قرآن کی طرف دعوت دی, اس قرآن کی طرف بلایا, اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. یہ تھا وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی. اس مسجد کا مقصد دعوت الی القرآن ہے, من دعا الیہ فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم. مسلکوں کی نفی نہیں ہے, اور اہل حدیث مسلک پر کاربند ہے, ٹھیک ہے, عمل کرے اپنے مسلک پر, کوئی حرج نہیں, سینہ کو شادہ رکھے, دوسرے مسلکوں سے بھی نفرت نہ کرے, سمجھے کہ یہ اختلافات ائمہ کے مابین نیک نیتی سے ہوئے, کوئی شافعی ہے مسئلہ کے شافی پر عمل کرے, کوئی بری بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ عالم عرب میں کم سے کم یہ خوبی نظر آتی ہے, اور بہت سے اعتبارات سے تو بہت زوال ہے. اکثر و بیشتر مغربی تہذیب کا رنگ بہت گہرا چڑھ چکا ہے, اکثر و بیشتر جہاں دولت کی فراوانی ہے وہاں عیاشیاں ہیں, لیکن ایک خیر ان میں موجود ہے, اور وہ خیر یہ ہے کہ فقہی مسالک کے لیے ان کے سینے بڑے کشادہ ہیں, ان کے دل تنگ نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک حنفی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک مالکی پڑھ رہا ہو, حنفی نے ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے اور مالکی نے ہاتھ کھلا چھوڑا ہوا, تو کوئی مغایرت محسوس, یہ محسوس نہیں کرتے کہ من دیگرم, تو دیگری, میں اور ہوں تم اور ہو. یہ بھی مسلک ہے. امام دار الہجرہ, دار الہجرت کے امام ہے امام مالک, آخر ان کا مسلک ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا, اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے یہاں ہاتھ باندھنا, امام شافعی کا مسلک ہے سینے پر ہاتھ باندھنا, کیا فرق بات ہے. اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے, گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہوں گے خانہ کعبہ کے گرد جب صفیں بنتی ہیں دائروں کی شکل میں, کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, وہاں تو اہل تشیع بھی نظر آتے ہیں. ان میں سے جو زیادہ متعصب ہیں وہ نمازوں میں شرکت نہیں کرتے. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ان چھوٹے چھوٹے سے اختلافات کی وجہ سے یہاں تک فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہاں جو نماز پڑھی گئی, کیونکہ وہاں بھی امام ہے لہذا نماز نہیں ہوئی, اپنی نماز دہرانا. واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہی تنگ ظرفی, تنگ نظری اور فرقے واریت اس کا مذہب. مسلکوں کے لیے اپنے مسلک پر عمل کیجیے, لیکن دوسروں کے لیے دل میں کشاد نہیں رکھیے. سمجھیے اہل سنت کے چار مسلک تو ہے ہی, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. پھر یہ کہ سلفی مذہب جسے ہم کہتے ہیں اہل حدیث حضرات, اہل سنت میں شامل ہے, لہذا ان کے لیے تو کم سے کم دل میں کشادگی ہو. ان میں جن مسائل پر اختلاف ہے اس پر تقریریں نہ ہو. بڑی پیاری مہم لے کر, یہ میں بہت پرانی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ 50s کی بات ہے. یوں سمجھیے کہ 57-58 ان دو سالوں میں سے کوئی سا سال تھا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ ایک خاص مشن پر نکلے, پورے پاکستان کا دورہ کیا. اور مشن کیا تھا کہ تمام مساجد میں جا کر اور تمام مسلک کے علماء سے مل کر ایک بات تسلیم کرا لیں. وہ بات واقعہ یہ ہے کہ اتنی عظیم بات تھی, اتنی بلند مرتبہ بات تھی, اگر اسے مان لیا جاتا تو یہ ساری ہماری تلخیاں رفع ہو جاتی. اور وہ بات کیا تھی, بہت ہی مبنی بر حکمت بات, کہ بھائی جو اختلافی مسائل ہیں وہ صرف اپنے مدرسوں میں زیر بحث لاؤ, مجمع عام میں, عام تقریروں میں صرف وہ باتیں بیان کرو جو متفق علیہ ہیں. ٹھیک ہے مسلک کے حنفی ہے, مدرسہ ہے مسلک کے حنفی کا, وہاں تو پڑھایا جائے گا. امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, اس کی یہ دلیل ہے. امام شافعی کی یہ رائے ہے, ان کی یہ دلیل ہے. لیکن اس دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کی رائے قوی ہے, یہ بحث تو ہوگی. اسی طریقے سے شافعی مسلک کا مدرسہ اگر ہو تو وہاں تو یہ بحث آئے گی. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے, ہمارے امام امام شافعی کا مسلک یہ ہے, ہماری دلیل یہ ہے, ان کی دلیل یہ ہے, ہم ان کی دلیل کو اس دلیل سے کاٹتے ہیں. یہ بحث بس اپنے مدرسوں میں رکھو, اپنے طلبہ کو پڑھاؤ اور سکھاؤ. لیکن جہاں عام مسلمان ہو, پبلک سٹیج ہو, اور یہ جمعہ ظاہر بات ہے یہ پبلک سٹیج ہے, یہ معزت کے لیے, یہ تعلیم عام کے لیے, یہ اللہ تعالی کا عطا کردہ نظام تعلیم بالغاں ہے. یہاں علماء نہیں آتے, عوام آتے. ان مسائل کی پیچیدگیوں کو وہ عوام نہیں سمجھ سکتے. ان میں ان مسائل کو بیان کرنا جو عربی زبان میں ظلم کی اصل تعریف ہے, وضع الشیء فی غیر محلہ. ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اس کا سب سے بڑا مثل یہ ہے کہ یہ اجتماع, یہ جمعیت, یہ جلسہ, یہ در حقیقت ان باریکیوں میں الجھنے کا نہیں, متفق علیہ باتیں بیان کر. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے دین کا 99% حصہ متفق علیہ, اختلاف 1% سے زیادہ نہیں. اب نماز ہی کو لے لیجئے, کیا اس میں کسی مسلک میں اختلاف ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں؟ کیا کسی مسلک میں اختلاف ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض؟ ظہر کی چار ہیں، عصر کی چار ہیں، مغرب کی تین ہیں، عشاء کی چار ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت کی ترتیب میں اختلاف ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، کوئی اختلاف ہے؟ یہاں تک کہ اہل سنت ہی نہیں، اہل تشیع میں بھی اختلاف نہیں، اور بھی جو فرقے ہیں، عبادیہ فرقہ، ابھی آج دنیا میں خوارج کا صرف ایک فرقہ ہے جو عمان میں آباد ہے، ان میں بھی اختلاف نہیں. معلوم ہوا کہ نماز میں 99% اتفاق ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے. اگر ایسا کوئی اختلاف ہوتا تو ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ایک آدمی ایک سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا اور دوسرے کے نزدیک یہ ہوتا نہیں سجدے دو ہیں، پھر سجدہ کرتا، جماعت ٹوٹ گئی. یہ گرنے والا جو ہے سجدے میں کہتا، یا جو کھڑے ہونے والا ہے وہ کہتا یہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ تو قیام کا وقت تھا، یہ سجدے میں گر گیا. سب کے نزدیک متفق علیہ ہے رکوع ایک ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ رکوع بھی دو دفعہ ہے، جیسے سجدے کے اٹھا کر ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں، رکوع سے بھی ایک دفعہ کھڑے ہو کر پھر رکوع کرنا، کسی نے نہیں کہا. تو آپ غور کیجئے کتنا اتفاق، جس کی سب سے بڑی مثال یہ میں دیا کرتا ہوں کہ بس کتنا اختلاف ہے کہ جماعت نہیں ٹوٹتی، جماعت وہی قائم ہے. حنفی، مالکی، شافعی، یہاں تک کہ شیعہ، خوارج، وہ بھی اگر کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ان کی جماعت کہیں نہیں ٹوٹے گی. ان کا جو سیکونس ہے مختلف افعال کا، ان میں کہیں کوئی اختلاف. اب صرف یہی ہے نا کہ کھڑے ہوئے ہاتھ یہاں باندھا یا یہاں باندھا یا کھول دیا، یہی ہے. اگر جہری نماز ہے، امام نے فاتحہ پڑھی ہے تو کوئی بلند آواز سے آمین کہہ رہا ہے اور کوئی اپنے دل میں آمین کہہ رہا ہے، کتنا ہی فرق ہے. کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کتنا ہی فرق ہے. کہیں جماعت کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹی نہیں. یہ ہے اتحاد اور اختلاف کی نہایت خوشنما مثال. اگر وہ جماعت ٹوٹ جاتی تو تفرقہ تھا، اب تو ساتھ نماز پڑھ نہیں سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے دین اسلام کا. 1400 برس بیت گئے. وہ جو حفیظ کا ایک مصرعہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا نہیں، 14 صدیوں کا قصہ ہے. اور کتنے بڑے علاقے میں یہ دین پھیلا، کم سے کم یہ کہ موریتانیا سے لے کر اور انڈونیشیا کے آخری جزیرے تک، یہ تو سالڈ علاقہ ہے امت مسلمہ کا. موریتانیا، مراکش، الجزائر، لیبیا، مصر، حجاز، شام، عراق، ایران، افغانستان، ترکستان، پاکستان، بھارت، یہاں ذرا رکوں گا میں، بھارت ہم بھول گئے اس کو، 20 کروڑ مسلمان بھارت میں آباد ہیں، 15 کروڑ سے کم تو امکان ہی نہیں. عام روایت یہ ہے اس وقت وہاں کا مسلمان کہتا ہے کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں ہیں. وہ تو سینسس کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، وہ جب مردم شماری ہوتی ہے ہماری تعداد کم دکھاتے ہیں، ورنہ 20 کروڑ مسلمان. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس میں اتنی تعداد میں مسلمان ہو جتنے آج بھی بھارت میں موجود. پھر بنگلہ دیش، پھر ملائیشیا، انڈونیشیا، سالڈ علاقہ ہے، یعنی گلوب کا نصف تو ہو گیا داخل. اور اتنے لمبے علاقے میں 1400 برس تک ایک دین قائم،
ایک دین پر عمل ہو رہا ہے اور ابھی تک نماز میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ مسجد بعید کا مسلمان اور مغرب بعید کا مسلمان مل کر نماز نہ پڑھ سکے. یہ معجزہ ہے. کبھی اس پر ہم اگر غور کریں اللہ کی کتنی بڑی رحمت. بہرحال میں نے اس لیے یہ ساری باتیں عرض کی ہیں کہ اس مسجد میں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ عمل تو کسی ایک مسلک پر ہوگا, نماز کا نظام مسجد اصل میں بنیادی طور پر تو اقامت الصلاۃ کے لیے, یہاں اقامت الصلاۃ مسلک حنفی کے مطابق ہو. لیکن یوں نہ سمجھئے کہ اس مسجد کی بنیاد مسلک حنفی ہے. اس مسجد کی بنیاد قرآن ہے, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا مقصد قرآن کی طرف دعوت, رجوع الی القرآن, من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. حضور نے جس بات کی ضمانت دی ہے جو یہ چاہے کہ اس کی ہدایت انشورڈ ہو جائے, اللہ کی طرف سے اس کی ضمانت دے دی جائے, وہ قرآن کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہو جائے. کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو, اس کی ہدایت یقین, من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, یہ قول مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند باتیں تو میں نے اس جامع القرآن کے بارے میں آپ سے عرض کی. اس کا نام جامع القرآن, قرآن اکیڈمی. ابھی تو یہ بیسمنٹ بنا ہے, یہ ستونوں کا جو آپ کو نظام نظر آ رہا ہے آپ حیران ہوئے ہوں گے یہ کیا سلسلہ ہے. اصل میں تو یہ کمرے بنیں گے بعد میں, اصل مسجد تو اوپر تعمیر ہوگی. 100 فٹ لمبا اور 80 فٹ چوڑا ہال ہوگا جس میں کوئی ستون نہیں ہوگا انشاءاللہ. اصل ہال تو اوپر بنے گا, البتہ مسجد کے نیچے بھی مسجد ہی ہے. مسجد جہاں ہو وہ تو پاتال سے لے کر اور آسمان تک مسجد کے حکم, لہذا اس کے نیچے بھی یہ جگہ مسجد. ہم نے یہاں ابھی شروع کر دیا ہے نماز کا نظام. آج پہلا جمعہ ہے جس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں, جس پر میں نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے, آپ کو مبارکباد دی ہے. بڑی مبارکباد ہے یہ کہ صرف قرآن کی بنیاد پر بھی ایک مسجد قائم ہو, جو مسلکوں سے بالکل, ظاہر بات ہے پھر عرض کر رہا ہوں, عمل تو ہوگا. یہاں کی نماز مسلک حنفی کے مطابق ہو, نظام الاوقات مسلک حنفی کے مطابق ہوگا, لیکن اس کی اصل اساس مسلک حنفی نہیں. اصل اساس قرآن اور سنت رسول, اور اس کا مقصد کسی خاص مسلک کا پرچار نہیں ہے, دعوت الی القرآن, لوگوں کو بلانا, پکارنا, دعوت دینا, ان سے کہنا کہ رجوع کرو قرآن کی طرف, پلٹو قرآن کی طرف, بیک ٹو دی قرآن. اس لیے کہ ہمارے سارے اختلافات, جھگڑے, مناقشے, تلخیاں, یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس حبل اللہ سے دور ہو گئے. ایک رسی کو تھامے رکھتے تو خود بھی جڑے رہتے, اس رسی کو چھوڑ دیا خود بھی منتشر ہو گئے. حل ایک ہی ہے, اس رسی کو دوبارہ تھامو. اسی لیے رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف رجوع, یہ در حقیقت مقصد ہے اس مسجد کا. اب آج کا جمعہ کیونکہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے, عام طور پر تو تقریریں ہوا کرتی ہیں فضیلت صوم, فضائل رمضان مبارک, روزے کی حکمت, روزے کی غرض و غایت, لیکن میں نے چونکہ کچھ تو ان موضوعات پر تقریریں کی, ہم نے جلسہ منعقد کیا استقبال رمضان 29 شعبان کی شب. چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک خطبہ ہمیں ملا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا اور ہمیں گویا کہ تیار کیا ذہنن, یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. لوگوں تیار ہو جاؤ, استقبال کرو, ایک بڑا برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہو گیا. بڑی عظمت والا مہینہ، شہر العظیم، شہر المبارک، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کرو، اس میں ایک شب وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس وقت میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی روزے کی حکمت. رمضان کا یہ دو گونا پروگرام، دو نکاتی پروگرام، دن میں روزہ، رات کو قیام. پھر ایک کتاب کا بھی مفت تقسیم کیا، حالانکہ ویسے اس کی قیمت 5 روپے ہے، لیکن جو لوگ چل کر آئے اس جلسے میں شرکت کے لیے، ہم نے ان کا حق سمجھا کہ کم سے کم یہ کتاب کا ان کی خدمت میں پیش کر لیا جائے، تاکہ اس کو پڑھ کر ذہن المزید تیار ہو جائیں رمضان مبارک کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کے. اگر آدمی اس کے لیے پہلے سے ذہن تیار نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ بات وہی بنے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی نکل گئے، بہار آئی اور چلی گئی، ہمارے آرزو کے باغ میں کوئی پھول نہیں کھلا، ہماری روح میں کوئی نورانیت پیدا نہ ہو پائی، ہمارے مقابل وہی رہے جو 29 شعبان کو تھے، وہی 1 شوال کو رہے، سڑے منہ فرق میں. برا نہ مانیے، بڑی تلخ حقیقت ہے. اگر مشاہدہ کریں گے لوگوں کے معاملات کا، لوگوں کے کردار کا، لوگوں کے برتاؤ کا، لوگوں کے معاش کا، لوگوں کی معاشرت کا، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 99% ابھی بات صحیح نہیں ہے. 100,000 میں سے 99,999 افراد وہ ہیں کہ پورے ماہ مبارک کے 30 روزے رکھنے کے باوجود سرے منہ فرق واقع نہیں ہوتا. ان کا کردار جو 29 شعبان کو تھا وہی 1 شوال کو. سودی کاروبار جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا، بے پردگی جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب بھی، نہ معاشرت میں کوئی تبدیلی، نہ اپنی معاش میں کوئی تبدیلی، نہ اپنے اخلاق میں کوئی تبدیلی، نہ اپنے کردار میں کوئی تبدیلی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اسے ریچول بنا دیا، ایک رسم ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی ہے، روح نکل گئی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا فاقہ ہوتا. اس لیے کہ عین حالت صوم میں جھوٹ بول رہے ہیں، عین حالت صوم میں سارا سودی لین دین جاری ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک طرف یہ عالم کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال غذا بھی نہیں کھا رہے، پیاس برداشت کر رہے ہیں اور بہترین مشروب موجود ہیں حلال طیب نہیں پی رہے. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں، روزہ ہے، اسی اللہ کا حکم ہے. حرام شے، حرام کاروبار، حرام معاش، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہمارے معاشرتی طور طریقے وہ جاری ہے. یہ تضاد ہے ہمارا، برکت کہاں سے آئے؟ حضور نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں ترک کرتا، فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا منہ بند کر لے، کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی یہ صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بول رہا ہے، جب جھوٹے کاروبار میں ملوث. بہرحال یہ باتیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ اکثر و بیشتر مساجد میں بیان ہوتی بھی، رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہی شعبان کے جمعوں میں یہی مضامین بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر و بیشتر جمعوں میں لوگ حاضر ہوتے ہی اس وقت ہیں جب اذان ثانی کا وقت ہو جائے. یہ ہماری اصل میں کیوں ہے ایسا, اس کے اسباب بہت سے ہیں, میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن حال اب یہی ہو گیا. اصل حاضری جو ہوتی ہے جمعے کی وہ تو عربی خطبے کے لیے اور نماز کے لیے, پہلے جو بھی واعظ و نصیحت تلقین, جو بھی تقریر اور جو بھی تعلیم ہوتی ہے لوگوں کی دلچسپی نہیں رہی. جرم کس کا ہے, بیان کرنے والوں کا یا سننے والوں کا, یہ ایک علیحدہ بحث. لیکن یہ کہ بالعموم یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں, میں آج صرف ایک نقطہ بیان کروں گا. ایک حدیث قدسی ہے روزے کے بارے میں کہ یہ روزہ خاص میرے لیے ہے, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث پر بڑے اشکالات وارد ہوتے ہیں. کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ قرآن مجید میں ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. عقل اور نقل کے دو الفاظ, عقل اپنی منطق کے اعتبار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں, نقل یا قرآن سے یا حدیث سے دلیل لائی جاتی ہے. منقول قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہم تک پہنچا, حدیث محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے جو ہم تک منتقل ہوئی, نقل ہوئی. تو عقلا اور نقلا دونوں اعتبار سے یہ قول بہت ضعیف ہے. عقلا اس لیے کہ نماز میں ریاکاری آپ کسے کہتے ہیں, پڑھتا تو آدمی نماز ہی ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ نماز میں وہ غالب کے اشعار پڑھنے شروع کر دیتا ہے یا کوئی اور عشقیہ کوئی باتیں جو ہیں وہ شروع کر, وہ کہتا تو وہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تو روزہ بھی جو رکھتا ہے روزہ ہی رکھتا ہے, نماز جو پڑھتا ہے نماز ہی پڑھتا ہے. ریاکاری کا تعلق تو ہے نیت سے, نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھی, یہ جیسے نماز میں ممکن ہے ویسے روزے میں ممکن. عقلاً اور نقلاً میں حدیث سنا رہا ہوں, مشکات شریف میں یہ روایت موجود اور یہ مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ حدیث, گویا کہ نقلاً بھی ثبوت موجود. حضور نے فرمایا من صلى یرائی فقط اشرک, ومن صام یرائی فقط اشرک, ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس شخص نے نماز پڑھی ریا کے لیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے صدقہ اور خیرات دی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. اب بتائیے اس کے بعد کوئی بنیاد ہے یہ کہنے کے لیے کہ روزے میں ریا نہیں ہے؟ معلوم ہوا بڑی سطحی بات ہے اور غالباً علم کی بہت بڑی کمی کی دلالت کر رہی ہے. حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی ہے, مشکات شریف تو موجود ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف ایک صورت میں مل سکتا ہے, اور وہ یہ کہ انسان کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ انسان کا وجود مرکب ہے, دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کا حیوانی وجود ہے, مادی وجود ہے, جسمانی وجود ہے. ایک اس کا روحانی وجود ہے. یہ ہمارا مادی اور حیوانی وجود خاک الاصل ہے, زمین سے آیا ہے, ہمیں مٹی سے بنایا گیا. آدم من تراب, سائنس بھی بتاتی ہے, تفاصیل میں فرق ہو جائے گا, لیکن یہ کہ آخر میں تو جا کر متفق گردید رائے بو علی بارائے من, نتیجہ تو ایک ہی ہے, سائنس بھی بتاتی ہے کل حیوانات جو ہے وہ کرسٹ آف دی ارتھ کلے، یہ زمین کا جو کرسٹ ہے اس میں جو مٹی ہے، اسی سے ایوولوشن کے پروسیس کے ذریعے سے تمام حیوانات وجود میں آئے، اسی سے بنے، اور ٹاپ آن ٹاپ آف دی ایوولوشن ٹری اسٹینڈز دی ہومو سیپینس، انسان اس کی چوٹی پر کھڑا ہے. میں اس وقت اس کی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ نظریہ ہے. اس نظریہ کی مخالفت خود سائنسدان کرتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا مٹی سے، اور ڈارون بھی یہ تو مان رہا ہے کہ پیدا ہوا مٹی سے. فرق تو صرف اس سے ہے کہ کس پروسیس سے پیدا ہوا، درمیانی مراحل کیا تھے. براہ راست اللہ تعالی نے مجسمہ بنایا مٹی کا اور پھونک ماری، جیسے حضرت عیسیٰ کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنایا پھونک ماری اڑنے لگا. تو حضرت عیسیٰ کر سکتے تو اللہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے کیا ہو اللہ نے، جیسے اللہ ہمیں آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں رحم مادر میں 9 مہینے میں بنایا. کچھ سٹیجز گزری نا ہم پر، ہو سکتا ہے وہ سٹیجز گزری ہو، لیکن جو چیز متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ مٹی سے بنا. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، نہ سائنس کا نہ مذہب کا. لیکن ہم صرف مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ایسے ہی لطیف انداز میں کہہ رہا ہوں، ہم صرف مٹی کے مادھو نہیں ہیں. حیوانات سے ہمارا فرق جو ہے وہ صرف کوانٹیٹیٹو نہیں ہے، کمیت کا نہیں ہے، کوالیٹیٹو ہے، نوعیت کا فرق. کہ ہمارا ایک وجود خاکی الاصل ہے اور ایک وجود روحانی وجود، اور یہ روح اس کی عظمت کا عالم یہ ہے اللہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا. قرآن میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، فرشتوں سے کہا گیا تھا جب میں اس آدم کی تکمیل کر لوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں، فیضا خلق تو ہوں وسوے تو ہوں فیضا سوے تو ہوں ونفق تو فیہ من روحی، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے. اس روح کو عام طور پر آج لوگوں نے لائف یا حیات سے کنفیوز کر دیا ہے. حیات تو کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے، گدے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے. حیات تو گھاس کے تنکے میں بھی ہے، یہ نباتاتی حیات ہے جس سے باٹنی میں بحث ہوتی ہے، ایک حیواناتی حیات ہے جس سے زوالوجی بحث کرتی ہے. آج تو انسان جا رہا ہے، پتھروں میں بھی حس ہے، اور حس جو ہے وہ تو حیات ہی کا ایک خاصہ ہے. تو وہ زندگی ہم میں اگر ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، زندگی اور شے ہے، روح اور شے. قرآن نے کہیں زندگی کے لیے جب جان نکالی جاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ روح نکالی جاتی ہے، اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اللہ یتوفی الانفس حین تموت، جب موت وارد ہوتی ہے اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے انفس کو. وہاں لفظ نفس آیا، روح نہیں آیا، روح شہ دیگر ہے. آج ہمارا علمی افلاس اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ اچھے اچھے صاحب علم، بڑے بڑے دینی مفکر، وہ آج اس حقیقت سے ناشنا. میرا یہ کتاب جو ہے 20-25 سال پہلے لکھا تھا میں نے، اس میں میں نے کچھ حوالے بھی دیے کہ کس درجے نفی کی جاتی ہے روح کے علیحدہ تشخص کی، کس درجے نفی کی جاتی ہے روحانی تقاضوں کی. ہماری مذہبی فکر پر بھی مادہ پرستی کی چھاپ پڑ چکی، اس درجے یہ مادیت اور مادی نظریات اس درجے غالب ہو چکے ہیں کہ یہ دینی بنیادی حقائق بھی ان کی تعبیر بھی مادی ہوتی. اب آپ سمجھیے ایک وجود میرا حیوانی ہے، ایک روحانی ہے، اور وہ روحانی وجود اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے، تعلق ہے. یہ جو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ روح جسے اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا، نفخت فیہ من روحی، اس روح کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ. نوٹ کر لیجئے، اگرچہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له، لیس کمثلہ شیء، لیکن پھر بھی کہیں اللہ تعالی نے اپنے نور کے لیے مثال دی؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الی آخر الآیۃ. آخر انسانوں کے ذہن کے قریب کچھ حقیقت کو لانے کے لیے کوئی مثال تو دینی پڑے گی. بس یوں سمجھیے کوئی مثال اور تمثیل پر تمام و کمال اس کا انطباق نہیں ہوگا، کسی ایک خاص پہلو سے بات واضح ہو جائے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ روح انسانی کے تعلق کو ایک مثال سے سمجھ سکتے. سورج اور اس کی کرنیں، مجھے شعر یاد آیا ہے مولانا ظفر علی خان کا، ہے کرنے ایک ہی سورج کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم رتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تو یہ سورج کی کرنوں کے حوالے سے شعر یاد آ گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. لیکن اب ذرا اصل مثال پر آئی، سورج کی کرن زمین تک پہنچ گئی، سورج سے کتنا فاصلہ ہے؟ کروڑوں میل. لیکن کیا سلسلہ منقطع ہے؟ کرن کیا سورج سے علیحدہ ہو گئی ہے؟ یہ تار کہیں ٹوٹا ہے؟ کروڑوں میل آ گئی، سورج سے منفصل نہیں ہے، سورج سے متصل ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ کروڑ ہا میل چلی جائے کرن سورج کی، سورج سے منقطع نہیں ہے، سورج سے منفصل نہیں ہے. روح ہے انسانی، بڑے عالم اسفل میں آ چکی ہے انسان. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، لیکن یہ روح ذات باری کے ساتھ اسی طرح متعلق ہے، اسی طرح متصل. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. اس کو قیاس کرنا مشکل ہے، تصور میں لانا مشکل ہے، لیکن روح انسانی کا براہ راست رابطہ ہے اللہ کی ذات. اب سمجھیے آپ، بس ایک بات اور سمجھ لیں گے، حدیث قدسی سمجھ میں آ جائے گی. اس جسم کے تقاضے کچھ اور، روح کے تقاضے کچھ اور. جسم پستی کا مکین، پستی کی طرف متوجہ، روح عالم بالا سے آئی اور عالم بالا ہی کی طرف اس کی پرواز ہے، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن. یہ روح تو اس کا میلان ہے اپنے مرکز اور منبع کی طرف. یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کے لیے غذا آپ کھاتے ہیں، کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے یہ جسم آیا ہے، اس کا تغذیہ، اس کی تقویت کا سامان وہیں سے آ رہا ہے. یہ ساری نباتات کہاں سے آ رہی ہے؟ گندم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ چنے کہاں سے آ گئے؟ مکئی کہاں سے آ گئی؟ کارن آئل نکال کر آپ نے بوتل میں بند کر لیا، آیا کہاں سے؟ اچھا آپ کہیں گے بکری کا گوشت، تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے تو وہی گھاس کھائی ہے، وہی پتے کھائے ہیں. دی سورس آف آل فوڈ از دس کلے، دس ارتھ. ہمارا حیوانی وجود وہیں سے اور وہیں سے اس کی تقویت اور تغذیہ کا سامان ہے. روحانی وجود یہاں کا نہیں ہے، عالم بالا سے، اور اس کی غذا بھی وہیں سے آئی ہے. روح خود امر رب ہے اور اس کی غذا کلام رب ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے یہ میرے رب کا معاملہ ہے، رب کا امر ہے. یہ روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، اسے بھی تغذیہ، غذا، تقویت اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ روح گھی کھانے سے مقوی نہیں ہوتی. گھی اصلی ہو، خالص پنجاب کا منگائیں آپ، اس سے تقویت اگر ہوگی تو جسم کو ہوگی، روح کو نہیں. ہائی پروٹین ڈائٹ، اگر وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہے جس کو ریپیئر کریں گے یہ پروٹین، تو صرف آپ کے جسم کا ویئر اینڈ ٹیئر، روح کی ویئر اینڈ ٹیئر کو یہ ریپیئر نہیں کر سکتے. اس روح کا بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اس روح کا بھی ذوق ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، یہ بھی کمزور ہوتی ہے. لیکن اس کا سامان آسمان، جہاں سے یہ خود آئی وہیں سے اس کی غذا آئی، اور وہ غذا ہے کلام ربانی. اب آپ غور کیجئے، روزہ ہے کیا؟ جسم کو ذرا مضمحل کرو، بہت کھلاتے پلاتے رہتے ہو اسے، ذرا ایک مہینے کچھ بندش لگاؤ تاکہ یہ کچھ مضمحل ہو. وہ روح جو دبی ہوئی ہے اس جسم کے بوجھ تلے، مادیت نے اس پر دباؤ ڈالا ہوا ہے، وہ سسک رہی ہے، کمزور ہو گئی ہے، عالم نزا میں ہے. ذرا جسم کو، مادی دباؤ کو کم کرو تاکہ اسے کچھ ریلیف ملے، کچھ سانس آئے. اور رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اس پر کلام ربانی کی بارش کرو. دن کا روزہ تاکہ مادی وجود کو مضمحل کیا جائے اور روح کو کچھ ریلیف میسر آئے. رات کو اب کھڑے ہو جاؤ، روح کی غذا. جیسے کوئی فاقے کی وجہ سے کوئی شخص بے ہوش ہو، اب یہ پہلے آپ نے پانی کے چھینٹے مارے، کچھ ہوش میں آیا، اب اسے غذا دی. یہ دو مرحلے، پہلے روزے سے ذرا اس جسمانی وجود کو مضمحل کرو تاکہ روح ہوش میں تو آئے، اور پھر اسے ذرا وہ غذا کلام ربانی. کھڑے ہو جاؤ. بس اس میں بھی ایک فرق یہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ ہم نے اسے بہت ہی مختصر کر دیا. رات کا قیام، میں نے تو حدیثیں آپ کو سنائی، بالکل متوازن اور متوازی پروگرام ہے. دن کا روزہ، رات کا قیام. دن کا روزہ ایک گھنٹے کا تو نہیں ہوتا، تو پورے دن کا روزہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صام اور قوم، یہ صیام اور قیام پیرلل، متوازن. دوسری حدیث میں نے سنائی، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے بندے کی. روزہ عرض کرے گا، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت، دن بھر کھانے پینے سے اور قضاء شہوت سے رو کے رکھا، بس تیری شفاعت قبول فرما، میں سفارش کرتا ہوں. قرآن عرض کرے گا، قرآن کہے گا، اے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات بھر نیند سے رو کے رکھا، کیا صرف ایک گھنٹے کا رکنا جو ہے وہ کفایت کرے گا؟ غور کیجیے. جبکہ ہم دیپ تو عام طور پر 11-12 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہے، تو رمضان میں آپ نے کون سی نیند کی قربانی دی ہے؟ برانا مانی اکثر و بیشتر تو یہی ہے کہ چونکہ افطاری میں کھا زیادہ لیتے ہیں تو ذرا ایکسرسائز سے وہ اس کو نیچے کر دیں، اللہ اللہ خیر اللہ. باقی نہ یہ پتا ہے کہ ہم نے سنا کیا ہے، نہ کوئی آپ کو کوئی ایکسٹرا نیند کی قربانی آپ نے دی، تو کیسے قرآن مجید شفاعت کرے گا؟ البتہ یہ ضرور ہے اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے جہاں ان دونوں باتوں کو برابر رکھ دیا، وہاں ایک کو فرض کیا دوسرے کو فرض نہیں کیا. اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. شروع میں جب قیام اللیل فرض کیا گیا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، دو تہائی شب، آدھی رات، کم سے کم ایک تہائی رات، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، لیکن علم لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے. ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہارا جسم ہم نے بنایا ہے، اس کے تقاضے ہم جانتے ہیں. یہ مداومت نہیں ہو سکتی، لہذا کچھ عرصے کے بعد آیت آ گئی، یہ اب لازم نہیں ہے. جتنا ممکن ہو کر لو، فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اسی طرح اللہ تعالی نے رات بھر قرآن کے ساتھ کھڑے رہنے کو فرض نہیں کیا. آخر وہ غریب بھی ہیں جو دن بھر روز کی روٹی روز کماتے ہیں، ان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ رات پر کھڑے رہے، دہاڑی نہ کریں تو فاقات. انسانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے انسانوں کی، لہذا فرض نہیں کیا. البتہ دیکھیے، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کوئی شے پوری حاصل نہ کی جا سکے تو ساری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے. لہذا ایک کم سے کم نظام تو بنا دیا گیا، نظام تراویح، ہر شخص کم سے کم یہ ایک گھنٹہ تو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ضروری ہو، فرض نہیں. لیکن یہ کہ جو نظام ہے تراویح کا، بعض حضرات کے نزدیک وہ سنت موکدہ ہے، بعض حضرات کے نزدیک واجب کے درجے. البتہ جو اصل مقصود ہے، جو لوگ ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں کیوں نہ لے، رمضان مبارک ہو، آگے پیچھے بھی تو لیں گے. جن لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ ایک مہینے دکان بند رکھیں تو فاقہ نہیں آئے گا، کیا وہ بند نہیں کر سکتے؟ کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے، انہیں تو بتائیے کہ یہ صرف ایک گھنٹے قرآن کے ساتھ جاگنا، اس سے وہ برکات حاصل نہیں ہو سکتی. رات بھر جاگو، اور ہمارے صوفیہ کے ہاں یہ معمول رہا ہے، بعض علماء کے ہاں بھی رہا ہے، جو کہ صرف مولوی نہیں صوفی بھی تھے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ صرف عالم دین نہیں تھے، شیخ طریقت بھی تھے. ان کی خانقاہ سہارنپور میں، وہاں یہ تراویح ایک گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، ساری رات جاتی، چار تراویح پڑھ لی، اس کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وقفہ. البتہ اس وقفے میں کیا کرتے تھے، انفرادی طور پر کوئی قرآن پڑھ لے، کوئی اور ذکر کر لے، کوئی اور نوافل پڑھ لے. جاگنا ہے، یہ نہیں کہ بس فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے 20 رکعتیں ختم اور فارغ، چار رکعتیں پڑھ کر آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ، پھر چار رکعتیں پڑھ لو باجماعت، پھر آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ، پھر چار گھنٹے. ساری رات ان کی خانقاہ سہارنپور میں رمضان میں یہ معمول، اسی معمول کو اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے زندہ کیا. ہمیں شیخ طریقت ہونے کا دعویٰ نہیں، معاذ اللہ، کہیں مجھے بارے میں مغالطہ نہ ہو جائے، میں تو عالم ہونے کا بھی مدعی نہیں ہوں. میری تو بڑی سے بڑی کوالیفیکیشنز دو، قرآن حکیم کا طالب علم اور دین کا خادم، باقی میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، کچھ بھی نہیں، قرآن کا طالب علم. البتہ جب حضور نے فرمایا قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، جو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھا بھی رہا ہوں، جو سیکھ رہا ہوں وہ سکھا بھی رہا ہوں. جیسے جیسے قرآن کا علم حاصل ہو رہا ہے اسے بانٹ بھی رہا ہوں. الحمدللہ کم سے کم 26 برس ہو گئے زندگی کے کہ بیشتر اوقات اور بہتر صلاحیتیں اسی کام میں لگا دی. اتنی ضخیم کتاب چھپ چکی ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر. بس ہم نے اس تراویح کے نظام میں یہ کیا ہے، 7-8 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے. ایک مرتبہ کراچی میں بھی آتی کر گیا تھا 5 سال پہلے کہ رات کو جاگو، 4 رکعت تراویح سے پہلے، جو تراویح میں رمضان جو قرآن شریف کا حصہ پڑھنا ہے 4 رکوع 3 رکوع 6 رکوع اس کو پہلے پڑھو، سمجھو، ذہن میں اتارو، ذہن سے ہو کر دل پہ اترے گا قرآن، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ سائی نہ کشاف. اس کے لیے کچھ محنت کرو گے، بیٹھ کر 4 رکوع سن لو گے، ترجمہ سن لو گے، تشریح سن لو گے، اب کھڑے ہو امام کے پیچھے اور سنو اسی کو، اب اسے اتارو، جذب کرو اپنے اندر، پھر بیٹھ جاؤ. وہی معمول خانقاہ سہارنپور کا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ہم اس درمیانی وقفے کو درس قرآن ہی کے لیے استعمال کریں. فرق صرف یہ ہے، معمول وہی ہے، تاکہ وہ حصہ جو سننا ہے قاری صاحب سے اگر اسی وقت ترجمہ سن لیا ہو تو میں نے، جیسے کہ جو حضرات شریک ہو رہے ہیں یہ ان کا ذاتی تجربہ ہوگا، ایٹ لیسٹ 80% ایک پڑھا لکھا آدمی کم سے کم 80% ریٹین کرتا ہے، اور جب قاری صاحب سے سنتا ہے تو اس کا ترجمہ سمجھتا ہے. اب یہ جب معاملہ ہوگا، روح کو جب غذا ملے گی قرآن کی تو اس روح میں جان آئے گی، تب یہ تقویت پائے گی. اس لیے کہ اس کی تقویت مرغن غذاؤں سے نہیں، مرغن غذائیں جسم کو تقویت دیتی ہیں، روح کو مضمحل کرتی ہیں. یہ تقاضے متضاد ہیں، جسم قوی ہوگا روح کمزور ہوگا. اس کے لیے یہ دو طرفہ پروگرام ہے، اور چونکہ روح کا تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ، اس لیے فرمایا یہ میرے لیے ہے. اب بات سمجھے آپ، الصوم لی سے مراد روح انسانی، اور روح انسانی مجھ سے جدا نہیں ہے. سورج اور کرن، کرن کرن ہے، سورج سورج، لیکن کرن سورج سے جدا نہیں، منفصل نہیں ہے، منقطع نہیں ہے. تو یہ گویا میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہی، اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا، یا انا اجزا بہی، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. جب تمہاری روح تقویت پائے گی، مجھ سے تقرب حاصل کرے گی، تو میں ہی مل گیا. اس صوم کی عبادت کا اصل حاصل تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب ہو گیا تو گویا کہ میں خود مل گیا. اس عبادت کی اصل جزا خود میں ہوں. یہ ہے اس عظیم حدیث قدسی کا اصل مفہوم. یہ میرا کتاب کا شاید کچھ نسخے ہوں، مجھے معلوم نہیں، نہ پہلے سے ارادہ تھا کہ اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن جن حضرات کو دلچسپی ہو، میں چونکہ کافی وقت لے چکا تھا پہلے، اس مسجد کے خاص، اس کے مقاصد کیا ہے اس کے بیان میں، اس لیے میں بہت کم بیان کر سکا ہوں. بہرحال یہ چیز موجود ہے، اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، جو چاہیں پڑھیں. اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ چونکہ جگہ ہمارے پاس کم ہے، ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ صف بندی جب کی جائے تو بالکل مل کر کھڑے ہو، کوئی درمیان میں جگہ نہ ہو، ایسا نہ ہو جلدی میں ہو جاتا ہے اگلی صفوں میں جگہ رہ جاتی ہے، اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی تو وہ نماز ناقص رہ جاتی ہے لوگوں کی، تو ہم کچھ وقت لیں گے. آپ پہلے ہی جب سنتیں ادا کریں چند منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، جب آپ جو لوگ سنتیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ سنتیں ادا کر لیں، پھر اذان ثانی ہوگی، اذان اول ہو چکی اس کے بعد خطبہ ہوگا. اس وقت میں ہی جب آپ سنتیں ادا کریں تو پہلے صف بندی کر لیں، تاکہ بعد میں جو ہے صف وبال جو اس نے اپنے لیے کمایا، کوئی اجر کمایا تو اس کے لیے، کوئی وبال کمایا تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بہرحال کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. سید نجم احمد صاحب بیمار ہیں گزشتہ 8 یوم سے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا دے. قرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.